تمام مومنین اور مومنات کی وساطت سے، اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے بارگاہ مقدس حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں شہادت مظلومانہ امام نحوم حضرت امام ابو جعفر الثانی محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. امام کی شہادت کے سلسلے میں اور آئمہ کی شہادت کے سلسلے میں جو تقاریر کی جاتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تقریر اسی امام کی زندگی اور سیرت طیبہ سے منسلک رہے. لہذا جو میرا انداز ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آج سے تقریباً 4 مہینے قبل رجب کے مہینے میں، یعنی 10 رجب، یہ وہ تاریخ ہے جو ولادت امام حمام کی تاریخ ہے، اور اس اعتبار سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے وہ تاریخی پس منظر کہ جو امام کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد رونما ہوئے، کہ جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو اعتقادی اعتبار سے ایک ارتھ کوئک اگر اسے کہا جائے تو بے جانا ہوگا، یعنی تاریخ شیعت میں عقائد کے اعتبار سے جو ایک بہت بڑا جھٹکا محسوس ہوا اور جس سے بہت زیادہ فائدہ دشمنوں نے اٹھایا، تو یہ وہی موقع تھا کہ جس وقت امام کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور پھر جس وقت کے امام کی ولادت ہو گئی، اور پھر اس وقت کے جب امام کو امامت ملی، یعنی 90 امام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد اور جس وقت امامت امام کو ملی، یہ تینوں وہ موقع ہیں کہ جس میں دشمنوں نے عقائد امامیہ پر شدید حملہ کرنے کی کوشش کی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 4 مہینہ قبل وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں آپ یقیناً انشاءاللہ جو مومنین اس وقت موجود تھے ان کو تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ میں نے واقفہ کی، جو واقفیہ ایک گروہ ہے کہ جو امام ہفتم کی امامت پر آ کر توقف کرتا ہے، اور اس کی ریلیٹڈ جو تاریخ ہے میں نے بیان کی تھی کہ کس طریقے سے فرقہ واقفیہ وجود میں آیا. بہت ساری وجوہات انحرافات کی، ایک اہم ترین وجہ ان وجوہات میں سے یہ کہ انسان انٹینشنلی عمدن جان بوجھ کر رخنا اندازی کرے اور لوگوں کو گمراہ کر دے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہتا، اس کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو منحرف کرے، کسی گمراہی میں مبتلا کرے، بلکہ شاید انٹینشن بہت 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 پیور، لیکن اس کے باوجود بھی گمراہی اور عظیم گمراہی کا سبب بن جاتا. اس کی بہت سامنے کی مثال خوارج کی مثال، کہ خود مولا سے جب پوچھا گیا تھا کہ کون سا گروپ زیادہ گنہگار ہے اور زیادہ قابل مذمت، شامیوں میں سے اور خارجیوں میں سے، تو امام نے جو فرمایا تھا جواب، وہ اسی میرے جملے کی تائید کر رہا کہ امام نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ہی باطل، یہ دونوں ہی گمراہ، لیکن خوارج کی خباثت بہرحال شامیوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے کہ خوارج حق کی تلاش میں گئے تھے لیکن غلط طریقے کو اختیار کیا. تلاش حق میں تھے لیکن ہمیشہ نیت خالص ہونا، دیکھیے بہت امپورٹنٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ میرے اسی امام حمام کی حدیث ہے. اور آج کل جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے عقائد کے اعتبار سے، وہ بالکل بالکل ایسے ہے کہ گویا امام نے ہمارے ہی زمانے کو دیکھ کر شاید یہ ارشاد فرمایا. تو خوارج کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ خوارج اور شامی یہ دونوں ہی گمراہ, یہ دونوں ہی راستے سے ہٹے ہوئے, لیکن خوارج کا گناہ اس لیے کم ہے کیونکہ یہ حق کی تلاش میں با نیت خالص حق کی تلاش میں گئے تھے, لیکن حق کو تلاش کرنے کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا, لہذا گمراہ ہو گئے. اور شامی جانتے تھے کہ حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اختیار کیا. تو عام طور پر ہوتا یہ کہ جو انحراف ہوتا ہے عقیدے سے, عام طور پر جو یہ تفرقہ بازی ہوتی, عام طور پر جب انسان حق سے ہٹ جاتا تو اس کی ایک وجہ تو بعض اوقات ایک سازش ہوتی, انٹینشنلی عمدن ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ, اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی انٹینشن گمراہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے بجائے صحیح ٹریک پر لے جانے کے جہنم کی جانب لے جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے دوں. دیکھیں جن لوگوں نے ادعائے نبوت کیا, تاریخ اٹھا کے دیکھی, یا جنہوں نے ادعائے مہدویت کیا کہ ہم ہیں زمانے کے امام, جس مہدی کا تم انتظار کر رہے ہو میں, مختلف شخصیات آپ کے سامنے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, جنہوں نے جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار ہمیشہ ایک آدمی کسی کا آلائے کار بنا, اور جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹا ہوں میں باطل ہوں لوگوں کو گمراہی کی جانب لے کر گیا. ہوا ایسا یقیناً, بہت ساری سپر پاورز نے استعمال کیا, چاہے وہ بابیت ہو کہ جو ایران میں اس ایرا میں استعمال کی گئی بہکانے کے لیے, چاہے وہ قادیانیت ہو کہ جو بر صغیر میں استعمال کی گئی بہکانے کے لیے, یا چاہے وہ مہدویت سوڈان والی خرطوم کے علاقے کی کہ وہ بھی برٹش راج کا ایک انداز تھا. تو خیر یہ تو چھوڑ دیجئے, یہ باتیں مجھے نہیں کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات واقعاً ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کچھ خواب دیکھ کر, بلکہ کچھ سائیکی اور کچھ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے خواب دیکھتا, اور خواب دیکھنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ پائس ہوں, سمجھتا ہے کہ مجھ پر مثلا الہامات ہو رہے ہیں. یہ ہے ایک بیماری ہے, پوری پوری ٹوٹل ایک بیماری. سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے تو وہ بیان کریں گے اس بیماری کے سمٹم کیا ہوتے ہیں, کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کوئی پہنچا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے, سمجھتا ہے میرے سامنے فرشتے آ گئے, سمجھتا ہے کہ مثلا خدا کی جانب سے احکامات آ رہے ہیں, سمجھتا ہے کہ میرے پاس قوتیں آ رہی ہیں, سمجھتا ہے کہ مجھے میرے جن تابع ہو گئے ارواح مقدسہ. یہ پوری ایک بیماری ہے, بیماری. تو اب بہت سارے جو وہ لوگ کے جنہوں نے جھوٹا ادعائے نبوت یا جھوٹا ادعائے امامت کیا, تو اس کیٹیگری کے افراد تھے, اور اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی نادانستگی کی وجہ سے, اپنی عدم علم کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور ایک امت کو گمراہ کیا. اب آ جائیے اس روایت کی جانب کے جسے میں نے سرنامہ کلام بنایا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو مولا کا قول ہے جو اس کے بعد بیان کروں گا, لیکن اس وقت امام کا یہ قول کہ میرے یہی مولا امام نحوم ارشاد فرماتے ہیں, من عملا بغیر علم, جو عمل تو کرے, نماز پڑھ رہا ہے, دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے, دین کو بہت سپورٹ کر رہا ہے, دین کے لیے بہت زحمت اٹھا رہا ہے, بہت حج کر رہا ہے, بہت عبادتیں انجام دے رہا ہے, نماز شب پڑھ رہا ہے, عزاداری کر رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, علم اٹھا رہا ہے, بہت دین بہت دین بہت دین بہت دین, یہی تو تفسیر بنی نا, من عملا, کہ جو عمل کرے لیکن بغیر علم. ایک غلطی اور بہت بڑی غلطی جو اس آدمی سے ہو رہی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میری لمٹس کیا ہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میرے حدود اربع کیا ہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میری چادر کتنی ہے کہ جس سے زیادہ مجھے پاؤں نہیں پھیلانے. یعنی علم کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، نہ حرام کا کوئی سوال کیا جا رہا ہے، نہ حلال کا کوئی سوال کیا جا رہا ہے، نہ واجب کا کوئی سوال کیا جا رہا ہے. جو دین کی خدمت کر رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے دین کی، جس پیسے سے ہو رہی ہے، حرام پیسہ. اور ایمان کا یہ فرمان ہے کہ جو حرام پیسے کے ذریعے سے دینی کاموں میں مدد کرے گا، ایسا ہے کل بنائی الرماد، گویا ریت پر کوئی عمارت کھڑی کر رہا ہے. ریت پر عمارت کھڑی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریت وہ چیز ہے کہ جو سلپ ہوتی ہے، اور جو سلپ ہونے والی چیز کسی کی فاؤنڈیشن بن جائے تو وہ اسٹرکچر جو اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پھر وہ قائم نہیں رہتا اور پھر وہ گر جاتا ہے. اچھا گرتا بھی عام طور پر اس وقت ہے کہ جب وہ اسٹرکچر بن جائے، اور مصیبت اسی وقت زیادہ آتی ہے اسٹرکچر بننے کے بعد جب گرتا ہے تو دس پانچ دس پندرہ بیس آدمیوں کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے. تو اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ من عملا، آج جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا، چاہے ویسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. چاہے وہ مومنین جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں، وہ مومنین جو آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، وہ مومنین امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان، ہندوستان، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں. بلکہ خاص طور پر وہ مومنین جو دین کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ دروس وغیرہ کے اعتبار سے چیمپئن بنے ہوئے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اصلاح کرنے والے، معاشرے کی رہبریت کا نام اٹھانے والے، اور لوگوں کے گھروں کی دیواروں پر چاکنگ کی ہوئی. یہاں تو یہ نہیں دیکھا ہوگا، ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، جائز نہیں ہے، بالکل حرام. اور دیکھیے یہاں پر یہ مت کہیے گا کہ اتنا بڑا کاز ہے، ایک ذرا سی کسی کی دیوار پہ ہم نے اسپرے پینٹ لگا دیا تو کیا ہو گیا. نہیں، مولا کائنات نے جنگ صفین کے دوران، اس روایت کے مطابق، وہ شکستہ کوزا، اس لیے کہ شکستہ کوزے سے پانی پینا مکروہ، تو امام نے وہ پانی منگوایا اور دیکھا کہ وہ پیالہ جس میں پانی لایا گیا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، شکستہ ہے، اس میں پانی پینا مکروہ ہے. امام نے فرمایا دوسرے کوزے میں پانی لے کر آؤ. تو کسی نے پوچھا اور گویا اعتراض کیا کہ اتنا اہم مرحلہ ہے، صفین کی جنگ ہو رہی ہے، کروشل اسٹیج پر ہے، اور آپ معاذ اللہ، اب یہ لفظ اس کے نہیں ہیں، لیکن اعتراض کرنے کا انداز یہ ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ مولا اتنا اہم مرحلہ آ گیا ہے، صفین کی جنگ، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگ گئے کہ یہ پیالہ جو ہے ذرا سا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں پینا مکروہ ہے، ذرا چینج کر کے دوسرا لے آؤ. تو جب کسی نے اعتراض کیا تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ہم اسی شریعت کی خاطر یہ تلوار چلا رہے ہیں، ہم اسی شریعت کی خاطر یہ تلوار چلا رہے ہیں. تو وہ چوکنگ کی جائے چاہے کسی دینی قیادت کے لیے، اگر کسی کا گھر ہے اور اس کی دیوار پر چوکنگ کی جا رہی ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کیا جاتا ہے عمل. تو جہاں جہاں دین کے چیمپئن ہمیں دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دیں، اور چاہے وہ لوگ کہ جو عزاداری کے اعتبار سے مومنین کی اور عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیں، یہی تو دو قسم کے چیمپئن دکھائی دیتے ہیں ہمیں دین کی. ایک تیسرا بھی چیمپئن ہے جو واقعی چیمپئن ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ بوری کے اندر رکھ کر اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ شیر بلی بن کے باہر نکلتا، یعنی مولانا. چھوڑ دیجئے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، ورنہ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ اپنی باتیں کرنے کیوں بیٹھ گئے، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، ہے تو ظاہری ایک لباس ہے، طالب علم سے بھی زیادہ صفر اور پائیں. خیر، تو اب آج کے زمانے میں ہو یہی رہا، دین کے چیمپئن بنے ہوئے، کوئی اصلاح کر رہا، کوئی تبلیغ کے نام سے اصلاح کر رہا، کوئی بہت بڑا ولایتی اور ماتمی بنا ہوا، کوئی عزاداری کے نام سے خدمت دین کر رہا، لیکن نہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس بات کی زحمت کرتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی لمٹس کیا ہیں, اس میں واجب کیا ہے, اس میں حرام کیا ہے, اور نہ وہ کہ جو اس انداز میں عزاداری کے انداز میں دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں بھی اس بات کی فرصت ہی نہیں ہے کہ دیکھے تو صحیح, پوچھے تو صحیح کہ جو انداز عزاداری ہے آیا مطابق فرمان فاطمہ زہرا ہے یا نہیں. نہیں, کسی کو پرواہ نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے پھر, جب یہ دین کے چیمپئن عمل کر رہے ہیں نا, خدمت کر رہے ہیں دین کی, لیکن ایک بہت بڑا فالٹ, وہی والا فالٹ معذرت کے ساتھ بلا تشبیہ جو خوارج نے کیا کہ تھرو پراپر چینل اپنی نالج کو نہیں بڑھایا. اچھا نالج بڑھانے کے بھی انداز آ گئے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں, نالج بڑھانے کے بھی انداز آ گئے. کسی کو خواب آ رہا ہے کہ صاحب مجھے خواب آ گیا اور یہ کرنا ضروری ہو گیا, اور پھر وہ خواب ممبر سے بھی بیان کیے جاتے ہیں, اور کسی کو جنات آگے بتا رہے ہیں. باقاعدہ پاکستان میں تو جنوں نے مجلس بھی پڑھی, باقاعدہ اشتہار بھی چھپے ظافر جن کے مرنے پر. یعنی یہ بھی مجھے نہیں پتا کیا ایک انداز نکالا جا رہا ہے کہ جنوں کو درمیان میں لے آؤ. کل جن انسانوں کے پاس آتے تھے ہدایت کے لیے, آج انسان ہدایت کے لیے جنوں کے پاس جائے. آپ ہیں اشرف المخلوقات, جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں. یہ میں اتنا زیادہ جن جن کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو چکا ہے پردہ لگا کے باقاعدہ جن نے مجلس پڑھی. اب جن تھا یا جننی تھی یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا, نقصان کیا ہوگا, چوٹ کہاں لگے گی, چوٹ وہاں لگے گی. سنیے گا, آپ سنیے گا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ایسے چونچلے ہندوستان اور پاکستان میں بہت جلدی ہو جاتے ہیں. جنوں کی مجلس, جن مجلس پڑھ رہا ہے آج, جن مجلس پڑھ رہا ہے کل وہی جن صاحب آ کے پردے سے فقہی مسائل بیان کریں گے, کل وہی جن صاحب آ کے عقائد کو بیان کریں گے. کون چیک کرے گا, کوئی ہے چیک کرنے والا؟ مولانا پر تو اعتراض ہو جاتا ہے, جن پر ذرا اعتراض کرنے کی ضرورت کیجئے گا. بات کیا ہوگی, نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہاں پر ہوگا کہ اگر وہ جن اتھارٹی بن گیا, اچھا وہ جن بھی ہے یا نہیں وہ تو چھوڑ دیجئے آپ, ہو ویریفائز, کس کو اتنی فرصت ہے؟ ہمیں تو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ جو ممبر پر مجلس پڑھ کے گیا ہے, کیا پڑھ کے گیا ہے, بس واہ واہ کہہ دی اور چلے گئے. ہم تو اچھے بھلے ایک انسان سے بھی ویریفیکیشن نہیں معلوم کرتے کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں واجب کی ضرورت نہیں ہے, مولا کی سیرت تو اس طریقے کی ہے, شہزادی کونین کی سیرت تو اس طریقے کی ہے, تو آخر کہیں کوئی روایت تو دکھائیے جہاں مولا نے ایسا کچھ کہا ہو. لیکن نہ وہ, اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کوئی ویریفائی نہیں کرے گا اور کوئی ویریفائی کرتا ہی نہیں. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب جن مسائل پڑھے گا, اور وہ والا جن, یہ بھی آیا تھا کہ یہ وہ جن ہے جس نے کربلا کے منظر کو خود دیکھا تھا. اچھا وہ کوئی بھی مصیبت پڑھ دے, کسی طریقے کی بھی مصیبت پڑھ دے جو کتابوں میں کہیں موجود نہ ہو, کون اعتراض کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کوئی کتاب کسی عالم کسی مرجے کا قول لے کر آئیں گے تو وہ جواب یہی دیا جائے گا نا کہ دیکھیے وہ مرجے اس زمانے میں تھوڑی تھے, یہ جن صاحب تو کربلا میں موجود تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ذرا ہوش اور حواس کے ساتھ ان میٹرز کو بہت ایزی مت لیا کریں, انحرافات کس طریقے سے بڑھتے ہیں. تو آج یوں جواب دیا جائے گا, اپنی مرضی سے جو مصیبت جو مصائب جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیا جائے گا, اس لیے کہ جن صاحب نے کہا ہے, اس لیے کہ جن صاحب کربلا میں موجود تھے. اب مراجع ہوں, فقیہ ہوں, علماء ہوں, کتابیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آنکھوں دیکھا حال ہمیں بیان کر رہا ہے جن, ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا جواب دیں گے اگر اس طرح کا مینٹل سیٹ اپ بن جائے؟ اور پھر ایک قدم آگے بڑھایا جائے گا, پھر کل کو وہ جن فقہی مسائل بیان کرے گا, ارے یہ جو مراجے ہیں, یہ جو مجتہد ہیں, یہ تو آپس میں گتھم گتھا ہے انہی حدیثوں کے بارے میں, یہ جن تو خود امام صادق کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. کیا جواب دیں گے؟ اور پھر کس طریقے سے یوز کیا جائے گا ہماری اس جہالت کو؟ یہ وہ حدیث کہ جسے میں نے سرنامہ کلام بنایا اور جس کی تشریح میں میں نے اتنا زیادہ وقت آپ کا لیا. واقعاً اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لیں تو بہت سارے اختلافات, بہت سارے جھگڑے ویسے ہی دب جائیں. امام اسی میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اچھا اس حدیث کو پہلے میں بیان کر, من عملہ بغیر علم, جو عمل کرتا ہے اب میں نے بتا دیا نا عمل کا مطلب کیا. اس میں فقط میں عزاداروں کی بات نہیں کر رہا, فقط ماتمیوں کی بات نہیں کر رہا, تبلیغی گروہ کی بھی بات کر رہا ہوں جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. مثال میں نے دے دی. من عملا, جو عمل کرتا ہے بغیر علم, بغیر جانے بوجھے, بغیر یہ سمجھے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, واجب کیا ہے, لمٹس کیا ہیں, حدود کیا ہیں. فرماتے ہیں کیا ہے امام, ما یفسدو اکثر مما یصلح, تو جتنا وہ فساد معاشرے میں پھیلاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جتنی وہ اصلاح کرتا. ایسے آدمی کا فساد معاشرے میں زیادہ دکھائی دے گا اور ایسے آدمی کی جانب سے اصلاح معاشرہ کم دکھائی دے گی. وجہ امام کیا بیان کر رہے ہیں, بغیر علم. آج کی مصیبت یہی ہے, ہر آدمی جو ممبر پر آ جائے, اس لیے کہ میں نے تو مسقط کے مومنین میں سے بات سے سنا ہے, جب میں نے کچھ کہا کہ بھائی یہ بات غلط کی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بات, میں بالکل کسی روایت کے بغیر کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ جب میں نے کسی موقع پر کہا کہ یہ بات غلط بیان کی گئی تو کہا مولانا غلط ہو نہیں سکتی. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی, کہا اس لیے کہ ممبر پر آ گئے. ہم نے کہا ممبر پر آ گئے تو کیا ہوا, کہا جو ممبر پر آتا ہے وہ کبھی غلط پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے بعض مومنین کا اسی مسقط کے اندر کہ ممبر پر آنے کے بعد کچھ ایسا معجزہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ ٹیڑھا ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ ممبر تو آپ کا بنایا ہوا ممبر ہے نا, شبیہ ممبر رسول ہے, لیکن وہ جو اصلی ممبر رسول تھا اس پر بھی جو آ کے کھڑا ہو گیا تھا غضب کر کے, تو اس نے یہی تو کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا بس میں اب ممبر پر آ گیا ہوں اب مجھے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور کیا آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ چونکہ جیسا بھی ہے ممبر رسول پر آ گیا اب جو بولے گا سچ بولے گا؟ تو جب وہاں اصلی ممبر رسول پر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے تو اس شبیہ ممبر رسول پر کیسے کرائیٹیریا بن سکتا ہے جو ممبر پر آ جائے بس اس کی بات کو مان لینا چاہیے. عزیزو بیدار ہو جائیے, خبردار ہو جائیے, ایام عزا قریب ہیں. میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہ رہا, آپ کہیں گے مولانا اچھا آپ تو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پرووک کر رہے ہیں, ہمیں اشتعال دلا رہے ہیں, ہمیں بھڑکا رہے ہیں. نہیں, پھر وہ انداز وہ طریقہ کہ کس طریقے سے بات کی جاتی. بہرحال جو ممبر پر آ جائے اس کا احترام اپنے مقام پر, جو عزاداری کرے اس کا احترام اپنے مقام پر, وتھ ڈیو ریسپیکٹ, پورے احترام کے ساتھ سوال تو کیا جا سکتا, اچھے انداز میں پوچھا تو جا سکتا ہے, ریفرنس تو مانگا جا سکتا. لیکن یہ کیا, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا, نعرے بھی لگ رہے ہیں, واہ واہ بھی ہو رہی ہے, تو انداز کیا ہے؟ جو ممبر پر آ جائے وہ بالکل صحیح صحیح کہنے والا ہے, وہ غلط نہیں کہہ سکتا ہے, باطل فکر ہے. کیوں ہے یہ فکر؟ من عملا بغیر علم, اسے پتا ہی نہیں کہ علم کی درستگی کے انداز یہ نہیں ہے. علم درست کیا جاتا ہے مدرسہ امام جعفر صادق میں گھٹنے ٹیکنے کے بعد. تو جب ایسا ہوگا, جب دین کی خدمت ہوگی, جب دین پر عمل ہوگا بغیر علم, آج یہی ہو رہا ہے, چاہے وہ گھر میں ہنڈیا پکانے والی خواتین ہوں, چاہے وہ مجلس پڑھوانے والی خواتین ہوں, مجلس پڑھنے والی خواتین ہوں. وہ تو پورا اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ جسے کھولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ اصل ویٹو پاور تو خواتین ہی کے ہاتھ میں ہوتی, لہذا وہ بھی ایک بات, کیا کچھ نہیں پڑھا جاتا اور کیا کچھ نہیں بتایا جاتا. ہمیں کس طرح اندازہ ہوتا ہے جب خواتین ٹیلی فون کر کے مسئلہ ہم سے پوچھتی ہیں, اور ہم جب بھونچکا ہو کر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بہن یہ منظر یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سنا ہے, تو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ فلاں خاتون یہ مسئلہ پڑھ کے گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس کی تو ضرورت نہیں ہے, فلاں چیز جو ہے فلاں چیز جو ہے. تو بہرحال صورتحال یہی, من عملا بغیر علم ہوگا کیا, ما یفسدو اکثر مما یصلح, اصلاح بہت کم ہوگی فساد بہت زیادہ ہوگا. اور اب سن لیجئے, پھر یہی میرے امام فرماتے ہیں, لو سکت الجاہل, جاہل جسے نہیں پتا اگر خاموش ہو جائے. ہم اسی موقع پر زیادہ بولتے ہیں, زیادہ اعتراض کرتے ہیں جن باتوں کا ہمیں پتا نہیں ہوتا. امام کیا فرماتے ہیں, لو سکت الجاہل, اگر جاہل خاموش ہو جائے, مختلف الناس, تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہو. لوگوں میں اختلاف ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب ایسے لوگ کہ جو جاہل ہیں, جنہیں علم نہیں ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے, اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان علم نما چیزیں شبیہ عالم بانٹتا پھرتا ہوا دکھائی دیتا. لو سکت الجاہل مختلف الناس. تو بہرحال یہ حدیث امام. آج میں نے وہ تاریخی پس منظر بیان نہیں کیا اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ کہ جو آج کل ہمیں گھیرے ہوئے ہر سال محرم میں کوئی نئی باتیں, کوئی نئی مسئلے, کوئی نئے اختلافات سامنے دکھائی دیتے ہیں. پیمانہ آپ کے سامنے ہے, اہل بیت نے آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا, دین کو آپ کے سپرد اس انداز میں نہیں کیا جس انداز میں دوسرے سمجھتے ہیں. کل رسول کن سے دین لینا ہے بتا کر چلے گئے تھے, اور پھر جب امام غیبت میں جا رہے تھے تو امام بھی بتا گئے تھے کہ دین کس طریقے سے, کس انداز میں, کس طریقے سے لینا ہے. پوری ایک ہسٹری ہے جس کو پڑھنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ میرے مولا کہ جن کی ولادت سن 195 ہجری میں, امام کی ولادت سن 195 ہجری 195, اور امام کی شہادت 220 ہجرا. بہت مصائب ہیں میرے مولا کے. میرے مولا کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ کہ امام جب دنیا میں آئے, آنے کے بعد میں اس تاریخ کو نقل بھی نہیں کر سکتا, میں اس واقعے کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مومنین برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن سنیے گا, امام کی جو والدہ کہ جن کا نام سبیکہ بھی ملتا ہے, سکینہ بھی ملتا ہے, ریحانہ بھی ملتا ہے, خیزران بھی ملتا ہے, یہ وہ خاتون معظمہ کہ ساتویں امام نے باقاعدہ اپنے صحابی یزید ابن سلیت کے ذریعے سے اس معظمہ کو سلام بھجوایا تھا. اتنی عظیم المرتبت خاتون کہ امام نے, خود امام نے طاہرہ کا لقب انہیں دیا تھا. ماریہ قبطیہ کے خاندان سے یہ تعلق رکھنے والی. بس میں اشارہ کروں گا, وہ قرآن میں جو ایک واقعہ لکھا گیا تہمت کے اعتبار سے جسے کسی اور سے منسوب کیا جاتا ہے, وہ واقعہ در حقیقت جناب ماریہ قبطیہ سے متعلق. اسی جیسی ایک تہمت امام کی اس والدہ پہ لگائی گئی. آپ نے کبھی سنا تاریخ میں یہ مصیبت اور عظیم مصیبت کہ کس طریقے سے امام رضا نے اس بات کو ثابت کیا ہے اس بھری ہوئی محفل میں جس میں خاندان کے بزرگ بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑی مصیبت. سوچئے امام رضا کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی, اور واقفہ کس طریقے سے اس واقعے کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. تو ایک انتہائی بڑی مصیبت. اسی وقت میں نے کہا کہ جس وقت امام کی ولادت ہوئی, امام کی ولادت سے پہلے واقفہ یہ شور مچا رہے تھے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی رضوی ہیں در حقیقت وہ رضوی سادات نہیں. جو بھی سادات رضویاں وہ رضوی سادات نہیں, اصل میں وہ ہے تقوی سادات. اس لیے کہ امام ہشتم امام رضا کے فقط ایک فرزند ہے اور وہ ہیں امام نحوم. تو امام نحوم سے سادات رضوی آگے بڑھے, تو در حقیقت جو رضوی ہیں وہ رضوی بھی ہیں اور حقیقت میں وہ تقوی. تو اب امام ہشتم کے فقط ایک یہ فرزند, بہت عرصے تک امام کی اولاد نہیں ہو رہی, وہی اعتراضات جو رسول خدا پر, اسی قسم کے اعتراضات امام ہشتم پر, اور واقفہ بڑھ چڑھ کر یہ بول رہے ہیں کہ اب تو ہماری بات بالکل ثابت ہو گئی. تو یہ میں نے تاریخ بیان کر دی تھی, فقط اشارہ کر رہا ہوں. ولادت سے پہلے بھی ایک مصیبت, ایک مصائب کا عالم, ولادت کے بعد بھی مصائب کا عالم, اور پھر جس وقت امام کو امامت ملی تو بھی ایک مصیبت, ایک باقاعدہ زلزلہ ہے عقائد کا. اس لیے کہ یہ وہ پہلے امام کہ جنہیں 7 سال کی عمر میں امامت ملی, سب سے زیادہ کم سن, سب سے پہلے امام جو اس کم سنی میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے وہ یہی میرے امام نحوم. اور اسی بات کو بہت سارے لوگوں نے ایشو بنایا تھا, واقفہ بڑھ چڑھ کر اس کو ایشو بنا رہے تھے, اور بہت سارے مومنین پریشان ہو گئے تھے کہ اتنا کم سن کیسے امام ہو سکتا. پھر میں نے اس تقریر میں آپ کو یاد ہوگا بیان کیا تھا کہ امام نے اپنی امامت کو اور اپنے علم کو ثابت کیا ان مناظروں کے ذریعے سے، ان نشستوں کے ذریعے سے کہ کبھی میدان عرفات میں ایک ہی نشست میں 30,000 سوالات میرے امام سے کیے جا رہے ہیں. 7 برس کا میرا مولا 30,000 سوالات امام سے کیے جا رہے ہیں، تاریخ میں ثابت ہے یہ بات، اور امام جواب دے رہے ہیں. کہیں پر یحییٰ ابن اکثم کے ساتھ وہ مناظرہ جو بہت مشہور ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور پھر کبھی یحییٰ ابن اکثم سے وہ والا مناظرہ کہ جسے ایک مرتبہ میں نے وادی کبیر میں پڑھا تھا، لیکن یہاں اب پڑھنے کی جرت اس لیے نہیں کر رہا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، نہ کہیں اور میں پڑھ سکتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک اور مقام پر میں نے وہ مناظرہ پڑھا تھا جو امامت اور اصحاب رسول کے بارے میں امام نے، میرے اس مولا نے، یحییٰ ابن اکثم سے کیا تھا. یہ الگ بات کہ قدم قدم پر یحییٰ ابن اکثم کو نشانیاں ملتی گئیں، لیکن جسے سدھرنا نہیں ہوتا وہ نہیں سدھرتا. روایت میں ملتا کہ باقاعدہ یحییٰ ابن اکثم قبر رسول کی زیارت کے لیے گیا، اور امام نہم بھی قبر رسول کی زیارت کے لیے موجود، اور اس موقع پر یحییٰ ابن اکثم کہتا کہ فرزند رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کچھ سوالات اس نے کیے 3-4، اور اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول، میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں شرم کھا رہا ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے ذرا ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کس طرح یہ سوال کروں. امام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں خود بتا دوں کہ تیرا سوال کیا ہے اور تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں؟ فرمائیے یا ابن رسول اللہ. تو اس موقع پر امام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، تیرے دل میں یہ سوال تھا کہ تو یہ پوچھے کہ اس وقت اگر آپ امام ہیں تو آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کہا صدقتا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ سے امامت ہی کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، معصوم امام کہتے ہیں، تو آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ بس امام نے فرمایا ہماری امامت کی دلیل یہ عصا، عصا سامنے کی، اور ایک مرتبہ عصا کی جانب اشارہ کیا، یحییٰ ابن اکثم نے عصا کی جانب دیکھا، عجیب معجزہ کہ عصا بے زبان فصیح نطق کرتی اور یہ کہتی ہے ھذا مولائی، اے یحییٰ یہ میرا مولا ہے، وہ امام ھذا زمان اور یہ زمانے کا امام ہے، وہ حجت اللہ علیک اور یہ اللہ کی حجت ہے تیرے اوپر. تو قدم قدم پر 7ویں 9ویں امام اپنی امامت کے ثبوت کے طور پر معجزے دکھا رہے ہیں، بلکہ ایک معجزہ تو ایسا تھا امام کا، 9ویں امام کا معجزہ، اور اس معجزے کے آثار کو شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا. امام جس وقت بغداد سے مدینے کی جانب جا رہے تھے، اس لیے کہ مامون کے زمانے کے اینڈ میں امام بغداد سے مدینے کی جانب چلے گئے. ام الفضل جو زوجہ ہے امام کی، جو دختر ہے مامون کی، بہت ظالم عورت، امام اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. راستے میں ایک مسجد آتی اور امام نماز کا وقت ہوتا، نماز مغربین کے لیے امام مسجد میں وارد ہوتے ہیں. مسجد کے صحن میں بیری کا ایک درخت تھا جو سالہا سال سے خشک ہو چکا تھا، ختم ہو گیا تھا. امام نے وضو کا برتن لیا اور اس بیری کے درخت کے کنارے بیٹھ کر امام نے وضو فرمایا اور پھر جا کے اندر مسجد میں جا کر نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر جب باہر آئے تو جو امام کے ساتھ افراد حیران ہو گئے، اور اس علاقے کے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے امام نے جس بیری جو سوکھی ہے، جو ختم ہو گئی ہے، اس درخت کے کنارے امام نے جو وضو کیا ہے، ابھی نماز پڑھ کے واپس آئے، ایک مرتبہ دیکھا وہ بیری سرسبز ہو چکی، اور نہ صرف سرسبز ہوئی بلکہ میوہ دار اسی موقع پر بغیر فصل کے اس بیری پر پھل بھی لگ چکے ہیں، اور لوگوں نے اس بیری کے پھلوں کو کھایا اور یہ کہا ہے اتنا عمدہ بیر ہم نے آج تک نہیں کھایا کہ جس میں گٹھلی بھی نہیں تھی. شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم واللہ میں اس مسجد میں گیا تھا اور میں نے جا کر اس بیری کے اس بیر کو کھایا تھا جو امام کے معجزے سے سرسبز ہوئی تھی، اور میں نے پایا تھا اس بات کو کہ اس بیری کے بیروں میں کسی قسم کی گٹھلی نہیں تھی، اور اس سے زیادہ لذیذ بیر میں نے دنیا میں کہیں نہیں کھائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی, ارے تھوڑی دیر کی صحبت امام کی مل جائے, تھوڑی دیر کی کمپنی امام کی مل جائے, ایک سوکھے ہوئے درخت کو بھی تو وہ پھلدار ہو جاتا ہے. وہ کتنا بڑا بدبخت ہوتا ہے جو سالہ سال رسول کے ساتھ رہے اس کے باوجود بھی دل کا شجر سرسبز نہ ہو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو بہرحال امام کی زندگی, کچھ پیغامات, دو تین واقعات اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام. ایک آدمی آیا مومن, بہت خوش, بہت خوش. امام نے پوچھا تم خوش کیوں ہو آج؟ کہا مولا میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے آج نیکی کی. دیکھیے مومن کی نشانی ہوتی ہے, جب مومن نیکی کرتا تو خوشی محسوس کرتا, جب گناہ اس سے ہو جائے تو اس کا افسوس اس کے دل پر باقی رہتا. خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کسی موقع پر گناہ ہوتا اور گناہ کے بعد اسے افسوس ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی فرصت ہے, ایمان کا نور باقی, توبہ کرے اور اپنے ایمان کو دوبارہ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ریکٹیفائی کرے. تو وہ کہتا ہے مولا میں نے نیکی کی. کیا نیکی کی ہوں؟ کہا مولا آپ کے جد کے قول کے مطابق جو نیکی کرتا ہے اور جو انفاق کرتا ہے خدا کی راہ میں وہ دن اس کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. مولا آپ کی دعا سے آج میں نے 10 مومنین کو کھانا بھی کھلایا, ان کو پیسے بھی دیے, ان کی مدد بھی کی اور میں بہت خوش ہوا اس بات سے. امام نے فرمایا لیکن یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کے بعد تم نے اس نیکی کو باطل نہ کر دیا. کہاں مولا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سنیے گا, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیکی کرنے کے بعد, ارے آپ کا شیعہ خالص ہوں, آپ کا خالص پیور شیعہ ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کے بعد میں اپنی نیکی کو برباد کر دوں؟ بس امام فرماتے ہیں تو نے اپنے اسی قول کے ذریعے سے اپنی نیکی کو برباد کر دیا. کہا مولا فرمائیے کیسے؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی, لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذى, خبردار اپنے صدقات کو باطل نہ کرو بالمن والاذى, احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. اتنا سنا تو اس نے کہا کہ فرزند رسول نہ میں نے ان لوگوں پر کوئی احسان جتلایا نہ ان کو کوئی اذیت دی. امام نے فرمایا مگر سنیے گا, مگر کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اس اذیت اور اس احسان کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے کہ جن کے ساتھ نیکی کر رہے ہو؟ دیکھیے ہم اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی احسان کرو تو اس کو اذیت نہ دو, اس کو اذیت نہ دو. نہیں, قرآن کی آیت یہ نہیں بتا رہی, لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذى, احسان جتلانے اور اذیت دینے سے تم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. یہ نہیں لکھا قرآن میں جس پر نیکی کر رہے ہو, جس کو صدقہ دے رہے ہو, جس کے ساتھ خیرات کر رہے ہو, اس پر احسان جتلا کے اس کو اذیت دے کے. تو گھبرا کے کہتا ہے مولا پھر میں نے کسے اذیت دی؟ فرمایا تو نے ان فرشتوں کو اذیت دی جو ہم پر درود بھیجتے اور تو نے مجھے اذیت دی. گھبرا گیا. گھبرا کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کو اذیت دی؟ اب سنیے گا, یہ روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مولا میں نے آپ کو کیسے اذیت دی؟ امام فرماتے ہیں تو نے اپنے اس قول کے ذریعے سے اذیت دی. جب تو نے کہا کہ میں آپ کا خالص شیعہ ہوں, جب تو نے کہا کہ میں آپ کا خالص شیعہ ہوں اس لیے کہ ہمارے خالص شیعہ یا مومن آل فرعون ہے, ہمارا خالص شیعہ یا صاحب سورہ یاسین ہے, سورہ یاسین میں جس مومن کا تذکرہ ہے جو لوگ پڑھتے ہیں سورہ یاسین, یا صاحب سورہ یاسین ہے, ہمارا خالص شیعہ یا ابو ذر جیسا ہوتا ہے, ہمارا خالص شیعہ یا سلمان جیسا ہوتا ہے, یا مقداد جیسا ہوتا ہے, یا عمار جیسا ہوتا ہے, تو جو ایسا نہیں ہے اور اپنے آپ کو خالص شیعہ کہے وہ ہمیں اذیت دے رہا. مقام شیعہ سمجھ میں آیا؟ شیعہ کسے کہا جاتا؟ और फिर जब उसने कहा घबरा के मौला फिर मैं अपने आप को क्या कहूं, इमाम ने फरमाया तू अपने आप को हमारा दोस्त और हमारे दुश्मनों का दुश्मन कह। कहा मौला मैं आपका दोस्त हूं और आपके दुश्मनों का दुश्मन हूं। मौला ने फरमाया बस इसी वक्त वो जो तेरे आमाल बातिल हो गए थे जिनका सवाब खत्म हो चुका था तेरे इस कॉल के जरिए से वो सवाब दोबारा तेरे नामा आमाल में लिख दिया गया है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अंदाज़े हिदायत इस तरीके से, एक आदमी घबरा के आया कहा फरजंदे रसूल मैं परेशान हूं घबरा गया हूं इसलिए कि मैं बहुत फकीर हूं, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और मेरे बाप के पास 1000 सोने की अशरफियां या दीनार थे लेकिन उसने कहीं छुपा के रखे थे, अचानक इंतकाल हो गया, वो मुझे बताना चाहता था बताना भूल गया, मैं पूछना भूल गया, मौला वो सोने के दीनार 1000 दीनार अगर मुझे मिल जाए तो मेरा फकर दूर हो जाए, बहुत जरूरत है मुझे। अब मौला चाहते तो जवाब दे दे, लेकिन मौला ने अंदाज क्या अख्तियार किया, फरमाया अगर तू चाहता है कि तुझे वो जगह पता चल जाए कि जहां पर ये सोने के 1000 दीनार तेरे बाप ने छुपाए थे तो आधी रात को उठकर वुजू करके नमाज शब पढ़, और नमाज शब पढ़ने के बाद खुदा की बारगाह में दुआ कर, तेरा बाप तेरे ख्वाब में आके तुझे बयान करेगा। दूसरे दिन वो आता है और खुश खुश आता है, कहता है मौला मौला जो आपने फरमाया था बिल्कुल सही हुआ, मैंने गुज़िश्ता शब नमाज शब पढ़ी, नमाज शब पढ़ने के बाद मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की और फिर जब मैं सोया तो एक मर्तबा मेरा बाप ख्वाब में आया और उसने बाकायदा मुझे बताया कि मेरे फर्जंद उस मकाम पर मैंने वो खजाना छुपा के रखा हुआ है और सुन अपने मौला को जाके बता देना कि ये पैसे आप जहां चाहते हैं वहां पे खर्च करें, ये आपकी खिदमत में है और तुझे मैं ये बता रहा हूं, तुझे नमाज शब का कहा था और मुझे इस आलम में आके हुक्म दिया था जा उठ और तेरा बच्चा तुझे याद कर रहा है। तो मौला ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर किसी को खजाना चाहिए, चाहे सुकून का खजाना हो, चाहे इत्मीनान कल्ब का खजाना हो, चाहे दुनिया का खजाना हो, चाहे निजात का खजाना हो, तो ये छुपे हुए खजाने शब की नमाज की सवारी पर सवार होने से मिला करते हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल बहुत सारी मोजजात, बहुत सारे वाकयात, लेकिन मैं बहरहाल इस मौके पर आकर वक्त देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो गया, फकत एक बात बयान करना चाहता हूं जो शुरू में मैंने बयान किया कि इमाम की जिंदगी बल्कि विलादत से पहले वो सारी मुसीबतें वो सारे मसाइल, और इमाम की मुसीबत ये है कि इमाम का सिने मुबारक जब सिर्फ 4 साल और चंद माह का था, अब जरा तसव्वुर करते जाइएगा मैं मसाइब पर आ रहा हूं, कि इमाम का सिने मुबारक जब सिर्फ 4 साल और चंद माह का था तो ये वो मौका था कि मुवफ्फक नाम का एक खादिम जो 8वें इमाम का भी खादिम खास है और जो 9वें इमाम का भी खादिम खास रहा है, मुवफ्फक वाकई मुवफ्फक था इस्म ब मुसम्मा, वो खादिम मुवफ्फक मुवफ्फक कहता है बयान करता है कि मैंने देखा कि इमाम हश्तुम जिस वक्त खाने काबा के पास आए, अच्छा ये वो साल है कि जिस साल मामून ने इमाम को मदीने से खुरासान बुलवाया, तो जिस वक्त इमाम खाने काबा के सामने गए तो खाने काबा को अजीब अंदाज में देख रहे थे और जार जार ऐसे गिरिया कर रहे थे कि खुदा की कसम मैंने इस तरह गिरिया करते हुए इमाम को नहीं देखा, इमाम हश्तों। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि बाप यानी इमाम हश्तों मकाम इब्राहिम में चले गए और वहां खड़े होकर नमाज शुरू कर दी, और मैंने देखा कि इमाम का बेटा मेरा मौला यानी इमाम नहुम कितनी उम्र है 4 बरस और चंद माह हिजरे इस्माइल में जाकर बैठ गए, इब्राहिम भी हुज्जत खुदा वो बाप, इस्माइल भी हुज्जत खुदा वो फर्जंद, और यहां भी दो हुज्जत खुदा, बाप मकाम इब्राहिम पर है और बेटा हिजरे इस्माइल पर है। मुवफ्फक कहता है वो खादिम कहता है कि मैंने देखा कि जब इमाम यहां पर बैठे तो इमाम ने अजीब अंदाज में खुदा की बारगाह में मुनाजात करना शुरू किया, यहां तक कि جب چلنے کا وقت آیا تو میں نے ایک مرتبہ امام نحم سے یہ کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، قم یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول چلیے. لیکن امام میری جانب عجیب انداز میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں اس مقام سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک حکم خدا نہیں آئے گا. اور وہ خادم کہتا ہے جس وقت امام نے جملہ کہا تو امام کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر تھے. میں گھبرا کے آٹھویں امام کی خدمت میں گیا. مقام ابراہیم میں امام ہشتم بیٹھے ہیں. میں نے امام ہشتم کی خدمت میں عرض کیا، مولا بہت دیر ہو گئی اور آپ کے صاحبزادے ہجر اسماعیل میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ اب چلنے کا نام نہیں لے رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ جب تک حکم خدا نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. بس امام ہشتم اپنے مقام سے اٹھے. عجیب منظر ہے تاریخ کا، نہیں معلوم میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں. اور امام پہنچے اور اس کے بعد عجیب انداز میں باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر مخاطب کیا، قم یا حبیبی، اے میرے حبیب چلنے کا وقت آ گیا. بس ایک مرتبہ نوے امام نے آٹھویں امام کو دیکھا، چار برس کا بچہ. فرماتے ہیں بابا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا. آٹھویں امام نے پوچھا، فرزند آخر اس کی کیا وجہ ہے، تم یہاں پر رہنے کا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ بس عجیب نگاہوں کے ساتھ باپ کو دیکھا اور نوے امام فرماتے ہیں، بابا آج جس طرح میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، آج جس طرح میں نے آپ کو ارکان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہ ہوگی اور آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے. بس امام نے کوئی جواب نہیں دیا. عجب نہیں کہ امام ہشتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، ہاں اتنا تاریخ میں ملتا ہے. اور نرم ہو کے فرمایا، یا حبیب قلوبی قم، اے میرے قلب کے حبیب، اے میرے حبیب دل اپنے مقام سے بلند ہو جا. بس ایک مرتبہ امام بلند ہوئے اور بیٹا باپ کے ساتھ چلا. اور پھر بیٹا جانتا تھا کہ اب جو بابا جائے گا تو اب بابا واپس نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام رضا مدینے سے خراسان کی جانب گئے ہیں تو جہاں پر بیبیاں ماتم کر رہی تھیں، جہاں پر بیبیاں رو رہی تھیں، وہاں پر میرا یہ نوا امام اس بچپنے میں زمین پہ بیٹھا ہوا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا. اور جب کسی نے پوچھا فرزند آسمان کی جانب کیا دیکھ رہے ہو، رو کے کہا، مجھے اپنی مادر فاطمہ زہرا کی مصیبت یاد آ رہی. اجرکم علی اللہ، عجیب مصیبت، عجیب مصائب. اور اس کے بعد سات برس کا سن ہے کہ جس وقت امام یتیم ہوئے ہیں، وہ مصیبت کا وقت کہ سات برس کا بچہ اپنے بابا کے جنازے پر کس انداز میں پہنچا ہوگا. اور پھر وہ مصیبت جو میں نے تاریخ میں پڑھی ہے، اور نہیں معلوم آپ اس مصیبت کو محسوس کر پائیں یا نہ کر پائیں. وہ مصیبت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ پھر امام کو معتصم نے احمد ابن ابی داؤد کے ساتھ مل کر، مامون کے بیٹے جعفر کے ساتھ مل کر، ام الفضل کے ساتھ ایک سازش تیار کی اور امام کو زہر دیا گیا. ام الفضل نے امام کو زہر دیا. امام کی حالت جب متغیر ہوئی تو امام نے بدعا دی کہ اے عورت، خدا تجھے ایسی بیماری دے گا کہ اسی بیماری کی وجہ سے تو فقیر ہو جائے گی، اسی بیماری کی وجہ سے تو اس دنیا سے چلی جائے گی. امام کی بدعا بھی پوری ہوئی. لیکن جو مصیبت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنے اس نوے امام کی، 25 برس کا سن ہے کہ جس میں امام کی شہادت ہوئی ہے. امام زمانہ کی ولادت سے پہلے ایک یہ امام ہے 25 برس کا سن ہے جن کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 11ویں امام ہے 28 برس کا سن ہے امام کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو جس وقت امام کی حالت متغیر ہوئی، جس وقت زہر کی تکلیف بڑھی، تو ام الفضل ملعونہ نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا. اور اس کے بعد امام جس وقت شدت حسرت زیادہ بڑھی. امام پانی کے لیے فریاد کر رہے ہیں, امام پانی کے لیے پکار رہے ہیں, ام الفضل باہر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے خبردار خبردار کوئی پانی اندر لے کر نہ جائے. اور ادھر حالت یہ ہے, امام کو جب بھی محسوس ہوتا ہے حجرے کے قریب سے کوئی گزر رہا ہے, امام کہتے ہیں ارے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے, کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. بس عزادارو اس موقع پر امام پر شدت پیاس کا غلبہ اتنا طاری ہوا, امام پر غشی طاری ہو گئی کہ ایک مرتبہ امام کے کانوں میں آواز آئی, السلام علیکم یا ابتا, السلام علیکم یا حجت اللہ. آنکھیں کھولیں کیا دیکھا, گیارہواں کیا دیکھا, دسواں امام, امام ہادی, امام کے سرانے موجود, امام کا بیٹا موجود, ہاتھوں میں پانی کا کوزہ ہے, بیٹا باپ کو پانی پلا رہا ہے, امام پانی پیتے ہیں, بچے کی پیشانی کو چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, امام کی شہادت ہوتی ہے. میں کہوں گا ارے مولا بڑی مصیبت کا وقت ہوگا جب یکو تنہا پیاس کا غلبہ طاری ہوگا, کوئی پانی پلانے والا نہیں. اور ادھر جب میرے دسویں امام کو علم امامت سے یہ دکھائی دے رہا ہوگا میرا بابا حجرے میں تنہا ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, تو ذرا سوچئے تو صحیح امام کی حالت کیا ہوگی. ارے میرا دسواں امام برداشت نہ کر سکا, تیل عرض کر کے اعجاز امامت سے کوزہ آب لے کے بابا کی تشنگی کو بجھا رہا ہے. میں کہوں گا مولا مصیبت بہت زیادہ, لیکن ہاں پانی تو پلا دیا, مگر ہائے میرا چوتھا امام زین العابدین. ارے دسویں امام, ایک امام کی پیاس دیکھ رہے برداشت نہیں کر رہے, وہاں چوتھا امام ہے. کہیں حسین کے خشک ہوٹ ہے, کہیں سکینہ کی پیاس ہے, کہیں علی اکبر کی پیاس ہے, سید سجاد. ارے کن کن پیاسوں کی پیاس کو برداشت کرے, سب کی پیاس کو سید سجاد برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک پیاسے کی پیاس مرتے دم تک سجاد کے دل سے نہ نکلی. اور یہ وہ پیاسا تھا کہ جس وقت منہال نے کہا چوتھے امام سے, مولا مبارک ہو مختار نے قیام کیا, کربلا کے مجرموں کو مختار نے سزا دی. بس کربلا کے مجرموں کا نام جو امام نے سنا, اب امام سوال کرتے ہیں. ارے امام نے نہ یزید کے بارے میں پوچھا, نہ شمر کے بارے میں پوچھا, نہ حسین ابن نمیر کے بارے میں پوچھا, نہ طفیل و مرہ کے بارے میں پوچھا, تڑپ کے پوچھا تو اس طرح پوچھا, ایک ہاتھ سے کلیجے کو تھاما گھبرا کے کہا, اے منہال اتنا بتا کیا ہرملا بھی ہے, کیا ہرملا بھی ہے. گویا وہ تیر جو علی اصغر کی گردن میں لگا تھا ابھی تک چوتھے. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفۃ الحسین وزیارۃ الحسین وشفاۃ الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم علیہم السلام. خداوندہ بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں ان کی جو پریشانیاں, پروردگارہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما. خاص طور پر بعض مومنین نے اپنی پریشانیوں کے لیے التماس دعا کا کہا ہے, آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد بحق امام جواد علیہ السلام ان تمام مومن مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک